پیر 8 فروری کے سہروین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ہندو میرج ایکٹ 2015 کا بل منظور تو کیا، لیکن جبری شادی اور تبدیلی مذہب جیسے مسائل حل ہو گئے؟ برادری کے ایک نمائندے نے کہا،
بچوں کو شناخت تو ملے گی کہ ہاں ہماری میرج رجسٹرڈ ہے، اب ہماری میرج کہیں رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قانون و انصاف اور پارلیمانی امور کے متعلق قائمہ کمیٹی نے ہندو میرج ایکٹ کا بل منظور کیا ہے۔ پاکستان میں ہندو جوڑوں کی شادیوں کی رجسٹریشن کا کوئی قانون نہیں ہے اور اس معاملے پر قانون سازی پاکستانی ہندوؤں کا پرانا مطالبہ رہا ہے۔ شہزاد ملک،
بل میں 18 برس سے کم عمری میں شادی کرنے پر جرمانہ تجویز کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ شادی کو 6 ماہ کے اندر رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ مجوزہ قانون سے اس متنازع شک کو نکال دیا گیا ہے کہ اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی اپنا مذہب تبدیل کر لے تو شادی منسوخ ہو جائے گی۔ بعض ہندو ارکان پارلیمان نے اس شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کی ہی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا فضائی آپریشن ادارے کی نشکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے اب تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے، جبکہ اپنے 4 لاپتہ رہنماؤں کی رہائی کے بعد ادارے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ٹرمینل کی جانب کراچی میں آج اپنا مجوزہ احتجاجی مارچ مؤخر کر دیا۔ دوسری طرف پی آئی اے نے 78 ملازمین کو لازمی سروس ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے ہیں۔ ادھر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک دکان میں ہونے والے بم دھماکے میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ ظہیر الدین بابر،
بنو پولیس کہتی ہے کہ دھماکہ آج صبح پنکچر کی ایک دکان کے قریب اس وقت ہوا جب دکاندار تالا کھول کر شٹر اٹھا رہا تھا، اور یہ کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد دکان کی دیوار کے ساتھ نصب کیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں دکان کے مالک اور ایک راہگیر شامل ہیں۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے عرب ملک شام کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہزاروں زیر حراست افراد کے استحصال کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے متعلق ماہرین کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شامی حزب اختلاف سے ہمدردی رکھنے کے شبہ میں گرفتار 10,000 شامی شہریوں کو منظم طریقے سے تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ترکی کے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ ترکی کے ساحلوں کے قریب یونان جانے والی کشتیوں کے الٹنے سے کم 33 تاریکین وطن ڈوب گئے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت ہوا ہے جب جرمنی کی چانسلر آنگلا میرکل پناہ گزینوں کے مسئلے پر بات کرنے کی غرض سے ترکی کے دورے پر ہیں۔ انقرہ میں ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو سے ملاقات کے بعد جرمن چانسلر نے کہا کہ شام کے اندر روس کی حالیہ بمباری کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس پر وہ نہ صرف دل گرفتہ ہیں بلکہ خوف زدہ بھی ہیں۔ تائیوان میں سنیچر کو زلزلے سے تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے ایک 14 سالہ بچے کو نکالا گیا ہے جو اب اسپتال میں زیر علاج ہے۔ نام ہے یو لی۔ ان کے چہرے پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اپنی ماں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی زخمی ہوں کیونکہ میرے چلانے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امدادی کارکنوں نے تو بتایا ہے کہ انہوں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ تائیوان کے شہر تائنان میں 6.4 شدت کے زلزلے کے باعث کثیر المنزلہ عمارت منہدم ہوئی تھی۔ کم سے کم 38 افراد ہلاک ہوئے، 100 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ بھارت کے شہر بنگلور کے ایک اسکول میں داخل ہونے والے ایک تیندوے نے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے والے 6 افراد کو زخمی کر دیا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
محکمہ جنگلات کے اہلکار 10 گھنٹوں کی بھاگ دوڑ کے بعد تیندوے کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس دوران اس نے اپنے دانتوں اور پنجوں سے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا، جن میں ایک سائنسدان، محکمہ جنگلات کا اہلکار اور ایک ٹی وی چینل کا کیمرامین بھی شامل ہے۔ بھارت میں جنگلی حیات کی تازہ گنتی کے مطابق تیندوؤں کی کل تعداد 12,000 سے 14,000 کے درمیان ہے۔
اردو زبان کے معروف شاعر اور نغمہ نگار ندا فاضلی بھارتی شہر ممبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں ظفر سید۔
بالی ووڈ کی فلمی دنیا کے لیے بعض یادگار گیت تخلیق کرنے کے علاوہ ان کے لکھے گئے دوہوں اور غزلوں کو جگجیت سنگھ نے لاکھوں لوگوں تک پہنچایا۔ ندا فاضلی نے رضیہ سلطان کے علاوہ سرفروش، اس رات کی صبح نہیں اور آپ ایسے تو نہ تھے اور گڑیا جیسی فلموں کے گیت لکھے جنہیں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ان کا لکھا ہوا یہ نغمہ آج بھی بے حد مقبول ہے۔
تو جنوبی افریقہ میں جمعے کو سونے کی کان منہدم ہونے کے نتیجے میں زمین کے اندر پھنس جانے والے تین کانکنوں کے بارے میں اب یہ خبریں ہیں کہ وہ ممکنہ طور پہ زندہ ہو سکتے ہیں. امدادی کارکنوں کو کان کے اندر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں سنائی دی ہیں, جس کے بعد انہوں نے ان افراد کو نکالنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. بھارت میں سائنسدان ان خبروں کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ تمل ناڈو کے کالج کے احاطے میں پیدل چلتے ہوئے ایک شخص شہابی پتھر لگنے سے فوت ہوا ہے. اگر اس واقعے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ پچھلی کئی صدیوں میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پی آئی اے کی ہڑتال اب جزوی ہڑتال کا روپ اختیار کر رہی ہے. پاکستانی ٹی وی چینل C42 کے حملہ آور کون تھے, یہ سیربین کے موضوعات میں شامل ہیں. لیکن آئیے پہلے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر ڈالیں. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ قانون اور انصاف سے متعلق پاکستان کے ایوان زیری قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ہندو میرج ایکٹ سن 2015 کا بل منظور کر لیا ہے. اس بل کے تحت ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا کوئی لڑکا یا لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. اور بھی جزیات ہیں, تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
ہندو میرج ایکٹ سن 2015 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 سال سے پہلے کی شادی ہونے کی صورت میں شادی کرنے والے لڑکے اور لڑکی پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. اس کمیٹی کے رکن اور پاکستان نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی نے 18 سال کی عمر رکھنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ تمام مذاہب لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر شادی پر متفق ہیں. اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادی کے 6 ماہ کے اندر شادی کا اندراج کرانا لازمی ہوگا. اس سے پہلے پاکستان میں ہندو برادری کی شادیوں کے اندراج کا کوئی قانون موجود نہیں تھا, جس سے ہندو برادری کو شدید خدشات تھے, اور حالیہ برسوں میں ہندو برادری کی جانب سے اس معاملے پر قانون سازی کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا. اجلاس میں شریک ڈاکٹر رمیش کمار نے بی بی سی کو بتایا کہ اس بل میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شادی کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے دونوں میں علیحدگی 2 سال میں ہوگی. تاہم اس کے علاوہ اس میں 6 ماہ کا اضافی وقت بھی دیا گیا ہے, تاکہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں تو پھر وہ بھی دونوں اکٹھے رہ سکیں. اس بل میں اس شک کو شامل نہیں کیا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی ہندو لڑکا یا لڑکی مذہب تبدیل کرتے ہیں تو انہیں پہلے اس شادی کو ختم کرنا ہوگا, جبکہ مذہب تبدیل کرنے سے شادی کو منسوخ کرنا درست نہیں ہے. اس سے پہلے اگر کوئی ہندو لڑکا یا لڑکی مذہب تبدیل کرنے کے بعد عدالت سے رجوع کرتے تو عدالت ان کی شادی کو منسوخ کرنے کی مجاز تھی. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
ہارون رشید کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے اس موضوع پر عمر کوٹ سے پاکستانی قومی اسمبلی کے رکن لال چند مالی سے بات کی اور جاننا چاہا کہ مجلس قائمہ کی جانب سے جو بل منظور کیا گیا ہے کیا وہ ہندو برادری اور ان کی خواہشات کے مطابق ہے اور وہ اس سے مطمئن ہیں؟
جی, بائی اینڈ لارج بل جو ہے بہت اچھا ہے, لیکن ایک اس میں سیکشن تھا جس میں ہم سب ہندو لیجسلیٹر جو وہاں پہ میٹنگ میں اویلیبل تھے ان کو اعتراض تھا, لیکن وہ ہماری بات مانی نہیں گئی اور وہ سیکشن کو رکھا گیا ہے. وہ سیکشن یہ ہے, سیکشن 12 کا سب سیکشن 3 ہے.
جی, تو یہ وہ سیکشن ہے جس پر آپ کو اعتراض تھا, آپ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
جی, تو یہ سیکشن 12 کا سب سیکشن 3 ہے جس وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنا مذہب تبدیل کر لے, اگر کوئی بھی ہسبینڈ اور وائف, تو میرج ول سیز ٹو ایکسٹینڈ, شادی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. ہمیں اس سے بہت شدید اعتراض تھا کہ اس طرح سے اس شفٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, نہ ہی تو ہمارے یہاں کنوینئن کے کوئی لاز ہے اور نہ ہی کوئی کنوینئن کو کسی لا کے تھرو ریگولیٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ہوگا, اس سے سیپریشن بڑی آسان بن جائے گی, اس میں فورس کنوینئن بڑھ جائے گی, کنوینئن کو پروموٹ ہوگی. تو ہمیں اس پہ شدید اعتراض تھا, لیکن یہ بات ہماری کمیٹی نے نہیں مانی اور ہم سب نے اس پہ بھرپور احتجاج بھی کیا اور اعتراض بھی کیا.
تو چلیں, یہ احتجاج ہو گیا, اعتراض ہو گیا, لیکن لال مالی جی, اس کے آگے کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے نا جس پر آپ کو اعتراض ہے, تو حل کیا ہے؟
देखिए मसला अभी तो स्टैंडिंग कमेटी की लेवल पे था ये बिल, अब ये असेंबली में आएगा जब अप्रूव ले डाउन होगा तो हम वहां पे अपने एतराज दोबारा उठाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि सेंस विल प्रिवेल और हमारे एतराज को समझा जाए, हिंदू बरादरी के एतराज को समझा जाए कि वो चाहते क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशंस है कस्टम्स है उससे सारे हमारे मेम्बरान जो है वो वाकिफ नहीं है, इसलिए उनकी कोई नीयत में खराबी नहीं है लेकिन उनकी वाकफियत बहुत कम है, इसलिए वो हमें सुनने से इनकार कर रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अब इसको असेंबली में ले जाएंगे और वह अपने एतराजात दाखिल करेंगे।
तो गोया दूसरे लफ्जों में क्या ये कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर मसले का एक हल तो निकल आया है लेकिन अभी मसला पूरे तौर पर हल नहीं हुआ है?
जी बिल्कुल, देखे वो मैं कह रहा हूँ उसमें काफी अच्छी बातें हैं और पहली दफा हम सब हिंदू लेजिस्लेटर्स ने ये एक जो एग्री किया है कि बेवा को भी शादी का हक होना चाहिए, इस बिल में बेवा को भी शादी का हक दिया गया है, जुडिशियल सेपरेशन का भी दिया गया है और सेपरेशन के बाद अगर वो वापस कोहबिट करना चाहे एक साथ रहना चाहे तो वो भी इस बिल में आ गया है, 6 माह के बाद रिकनसाइल करते हैं और चाहते हैं कि हम एक साथ रह सकते हैं तो वो थ्रू ए पिटिशन टू द कोर्ट ट्रुथ स्टेटमेंट देके वो कह सकते हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं, कोर्ट विल अलाउ देम।
ये थे उमरकोट से रुकन कौमी असम्बली लाल चंद मालही। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट सन 2015 के सिलसिले में ही हिंदू बिरादरी के सरगर्म कारकुन और रुकन पंचायत अमरनाथ मोटू मल से भी बात की और पूछा कि जो कुछ मंजूर हुआ उससे आपके तहफ़ुज़ात दूर हो गए, बिलखसूस जबरी शादी और तब्दीली मजहब जैसे खदशात क्या तय पा गए?
मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर अपने तौर पे कैलकुलेट करके कोई स्टेप उठाएंगे तो शायद काफी हद तक हल हो जाएंगे हमारे मसाइल जो हैं कि मैरिज रजिस्टर नहीं होती और उसमें कुछ चंद बातें ऐसी भी हैं जो कम्युनिटी के लिहाज से कुछ डिवाइडेड हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अख्तियार है, गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई बिल यूनानिमसली पास करा देती है तो मैं समझता हूँ और नहीं तो कम से कम 70-80% मसाइल हल हो जाएंगे।
अच्छा, जो 70-80% हल होने के बाद जो 30-20% नहीं होते जिन पर आप लोगों ने बात भी की, खासतौर पर जिन चीजों पर आपको एतराज है उनको इस बिल में क्यों नहीं शामिल किया गया?
हमें एतराज, आप पता नहीं कौन से एतराज आपकी बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारा मैरिज सिस्टम जो है वो बाकायदे अग्नि के आगे फेरे लगा के दिए जाते हैं जिसमें तलाक का है ही नहीं।
अच्छा,
लेकिन अगर यूनानी मसली कोई ऐसा वे निकाला जाता है कि जहां दोनों ग्रुप ऐसे हों कि हम शादी को डिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें दोनों को अख्तियार हो, लेकिन अगर एक भी नहीं चाहे तो फिर सेपरेशन है और डिजॉल्यूशन नहीं है, तो इस लिहाज से कोई मसाइल को हल करके अगर कोई सही तरीका उठाया जाएगा या ऐसी कोई अल्टरनेटिव चीज रखी जाएगी तो मैं समझता हूँ वो 20% हल हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें जरा भी कोई चूक हुई कि उलझन पैदा की गई तो मैं समझता हूँ वो 20% रह जाएगा, फिर वही आपस में चलते रहेंगे।
देखिए ना, जो बिल जो आ रहा है उसमें ये गुंजाइश तो रखी गई है कि अगर एक फरीक नहीं रहना चाहता तो उसको एक मोहलत दी जाती है, सेपरेशन हो जाता है लेकिन फिर भी 6 महीने के लिए वक्त दिया जा रहा है कि बाबा देख लो, कुछ कर लो, अगर हो सके तो हो जाए, और उसके बाद भी नहीं होता और दोनों मान जाते हैं तो बात पट गई, लेकिन अगर दोनों में से एक अड़ावा है दूसरा नहीं हटा हुआ तो फिर वो डिवोर्स तलाक की तरफ जा रहा है, उसका क्या किया जाएगा?
मैं समझता हूँ क्योंकि ये आप देखिए कलमा पढ़ा के निकाह किया जाता है,
ठीक है,
हमारे यहाँ समझिए कि अग्नि के आगे ओथ जो उठाया जाता है वो जीने मरने के वायदे होते हैं, साथ फेरे होते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या बातें हैं कि वो साथ निभाने का है, यहाँ तक कि एक फेरा आखिरी जो होता है सातवां वो औरत आगे होती है मर्द पीछे होता है, उसमें पिली ये होती है कि अगर मौत आए तो पहले मुझे आए बाद में मेरे मियाँ को आए, तो इस लिहाज के जो बंधन है वो आप अगर जबरदस्ती ठोस है ये, तो शायद मैं समझता हूँ उलझने होंगी वो 20%, लेकिन उलझनों के बावजूद भी अगर आप कदम आगे बढ़ा के कोई स्टेप उठाते हैं 70-80% हमारे मसाइल हल जाते, आप उठाएं तो सही, आगे तो बढ़ें, पास तो करें। हम आज अगर कोई हमको कहे कि ये तुम्हारे बिना कैसे है, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई चीज नहीं, कम से कम उस मसाइल से तो हल हो जाएंगे, हम निकल तो आएंगे कि बच्चों को शनाख्त तो मिलेगी कि हाँ हमारी मैरिज रजिस्टर्ड है। अब हमारी मैरिज कहीं रजिस्टर नहीं होती, अगर नादरा के पास अभी कोई सिस्टम किया है तो वो भी बहुत ही गंभीर है, लेकिन एक्ट के जरिए अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे काफी मसाइल हल हो जाएंगे।
तो क्या ख्याल है इसका, इसमें अमेना मोटूमल जी, आप चूंकि पंचायत की ओर से इन मामलात में बहुत एक्टिव रहे हैं, लोग आपके सामने मसाइल भी लेकर के आते हैं, इसलिए मैं पूछूं आपसे अमरनाथ मोटूमल जी ये वाली बातें, तो जब बिल मंजूरी के लिए असेंबली में पेश होगा तो क्या उस वक्त इसमें आप तरमीम अमेंडमेंट की कोई कोशिश करेंगे?
मेरा ख्याल है जब डिस्कस होगा पेश होगा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको सारी खबर है, वो जहाँ जहाँ मुनासिब समझेंगे तब्दीली के लिए सजेस्ट करेंगे। फर्ज कीजिए अगर कोई तब्दीली एक्सेप्ट नहीं की जाती और बिल पास हो जाता है तो हमारे काफी मसाइल हल हो जाएंगे। हम बैठ के इसको रह जाए कि कोई मसला रह जाएगा इसलिए बिल पास न करो, मैं समझता हूँ प्रॉपर नहीं है, आगे बढ़िए, अगर कोई चीज ऐसी हुई तो उसका हल भी निकाला जाएगा।
ये थे हिंदू बरादरी के नुमाइंदे और रुकने पंचायत अमरनाथ मोटूमल। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने कहा है कि सन 2007 में लाल मस्जिद के वाक़े से मुतालिब बनाए गए अदालती कमीशन की रिपोर्ट आम करने से कमीशन के सामने पेश होने वाले अफराद की जिंदगियों को खतरात लाख हो सकते हैं और ऐसा करना शायद किसी के भी मफाद में न हो। साबिक फौजी सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सिक्योरिटी फोर्सेज के लाल मस्जिद में छुपे हुए मुबैना शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने लाल मस्जिद फाउंडेशन की तरफ से लाल मस्जिद वाके से मुतालिक बनाए गए अदालती कमीशन की रिपोर्ट आम करने से मुतालिक दरखास्त की समाअत की। अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट ने अदालती कमीशन की रिपोर्ट आम करने से मुतालिक हकूमती मौकिफ पेश करते हुए कहा कि जिन अफराद ने कमीशन के सामने बयान दिए हैं अगरचे गवाहों के तहफ्फुज़ के कानून के तहत उनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया गया है, लेकिन अगर उनके नाम आम कर दिए गए तो उससे उनकी जान को खतरात लाहिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में माजी में हसास अदालती मुकदमात में पेश होने वाले गवाहों को कत्ल करने के मुतादिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। लाल मस्जिद फाउंडेशन के वकील तारक असद का कहना था कि वफाकी शरई अदालत के जज की सरबराही में बनने वाले इस अदालती कमीशन की रिपोर्ट और उसमें पेश होने वाली शहादतों को आम किया जाए ताकि लोगों को हकायक के बारे में आगाही हो सके। उन्होंने कहा कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है और किसी को भी उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तारक असद का कहना था कि लाल मस्जिद वाके से मुतल्लिक अदालती कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो 30,000 सफात पर मुश्तमिल है और उनमें से ज्यादातर मवाद आम नहीं किया गया। बाद अजान तारक असद ने BBC को बताया कि वो लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की तरफ से साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को माफ करने के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल अजीज के छोटे भाई गाजी अब्दुल रशीद के बेटे हारून रशीद साबिक फौजी सदर के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं और वो किसी तौर पर भी परवेज मुशर्रफ को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बेटा ही अपने बाप के कातिल को माफ कर सकता है, ना कि मकतूल का भाई। लाल मस्जिद फाउंडेशन के वकील का कहना था कि मौलाना अब्दुल अजीज का परवेज मुशर्रफ को माफ करने का ऐलान उनका जाती फैसला है और इसका अब्दुल रशीद गाजी के कत्ल के मुकदमे की अदालती कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे सिंध की हुकूमत ने कहत ज़दा इलाके थर की मजमूई सूरतहाल का जायजा लेने के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया है। गुज़श्ता 2 सालों में यह तीसरा अदालती कमीशन है। इनके अलावा 3 वज़ारती कमेटियां और एक पुलिस की तहकीकती कमेटी बन चुकी है। कमीशन और कमेटियां क्या करते रहे हैं और मौजूदा कमीशन से क्या उम्मीदें हैं, तफसील के साथ रियाज सुहेल।
वजीर आला सिंध सैयद कैमली शाह ने कमीशन के ऐलान के साथ ये भी दावा किया है कि उनकी हुकूमत ने थर में गुर्बत के खात्मे और सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं, लेकिन इनके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शीरख्वार बच्चों की अमवात में इजाफा हुआ है जो उनके लिए परेशान कुन है। اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے تھر میں موجود تمام صورتحال پر تحقیقات کرنے کے لیے چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن کو ہدایت کی ہے کہ وہ دو ممبران جسٹس غلام سرور کورائی اور ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ارجن رام پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں۔ تھر میں قحط سالی اور بچوں کی اموات سندھ حکومت کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب فروری 2014 میں اموات میں شدت آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے نوٹس لے کر صوبائی حکومت کو ریلیف کی کاروائیاں شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے مجرمانہ غفلت کا تعین کرنے کے لیے ڈی آئی جی پولیس حیدرآباد ثناء اللہ عباسی کو انکوائری افسر تعینات کیا۔ ثناء اللہ عباسی نے محکمہ صحت، لائف اسٹاک اور محکمہ خوراک کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا اور رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی، لیکن ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اس رپورٹ کو حکومت کے خلاف سازش قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ صوبائی حکومت نے جسٹس ریٹائر قربان علوی کی سربراہی میں عدالتی کمیشن بنایا جن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اس سے قبل سیلاب کی تباہ کاریوں اور بلدیہ فیکٹری واقعات کی تحقیقات بھی انہیں دی گئی تھی، لیکن وہ رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں لائی گئی تھیں۔ سیاسی دباؤ اور میڈیا کی تنقید کے بعد صوبائی وزیر منصور وسان کو تحقیقات کا ٹاسک دیا گیا۔ ان کی رپورٹ ڈی آئی جی ثناء اللہ عباسی کی رپورٹ سے یکسانیت رکھتی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کو شوکاز نوٹس دینے کی خبریں سامنے آئیں، لیکن بعد میں منظور وسان رپورٹ کے مندرجات اور پیپلز پارٹی قیادت شوکاز نوٹس سے مکر گئی، جس کے بعد صوبائی وزیر صحت جام مہتاب ڈہر کی سربراہی میں وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی، جبکہ سینیٹر تاج حیدر کو ریلیف کاروائیوں کا نگران مقرر کیا گیا۔ دونوں نے قحط سالی اور بچوں کی اموات کو مخالفین کی سیاست اور صحافتی مبالغہ قرار دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب تحقیقات کا معاملہ اٹھا تو حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ غلام سرور کورائی اور جسٹس ارجن داس تلریجا پہ مشتمل کمیشن تشکیل دیا، جس نے تھر پار کر جا کر بیانات بھی لیے، لیکن ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہونے کی وجہ سے اس کمیشن کو معطل کر دیا گیا۔ تھردیپ نامی غیر سرکاری تنظیم کے اہلکار ڈاکٹر سونو کھنگرانی کا کہنا ہے کہ حالیہ کمیشن بھی گزشتہ کمیشن کا ہی تسلسل ہے، جس کا مقصد صرف حکومتی اقدامات کا دفاع کرنا ہے۔
اس کمیشن کا جو میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ تو اختیار نہیں ہے کہ حکومت آگے جا کے کرنا کیا ہے۔ کمیشن کا جو مینڈیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ دیا گیا ہے کہ حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے گراؤنڈ پہ، تو یہ ایک ویریفیکیشن کی کمیشن ہے۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ تمہیں ہر ایک گاؤں میں ایک ٹیم مقصد کی جائے، پیسے ہیں ان کے پاس اور جتنے بچے 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کی نشاندہی ہو، ان کی اسیسمنٹ ہو کہ کون سا بچہ مال نر ہے، اس کے اوپر وہاں پہ ڈور اسٹیپ پہ ان کو راشن کھلانا چاہیے، اور اس کی اگر وہ بریسٹ فیڈ ہیں دودھ پہ ہیں بچے تو اس کی ماں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
تھر میں قحط سالی سے نمٹنے کے لیے مستقل اقدامات کے لیے پالیسی سازی کی بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ اقدامات پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے۔ اویڈ نامی غیر سرکاری تنظیم کے ڈائریکٹر علی اکبر رحمو اس مشاورتی کمیٹی کے رکن رہے ہیں۔
یہ ایک اچھی بات تھی کہ گورنمنٹ آف سندھ نے پہلی دفعہ سندھ ڈراؤٹ مینجمنٹ اینڈ میٹیگیشن پالیسی 2014 اور اس کے نتیجے میں تھرڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کے لیے ایک ارادہ دکھایا تھا، اور ڈرافٹ بنانے کے لیے یا تجاویز کی بھی یہ کمیٹی بنی تھی، جس کو بھی ابھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، ان کی ریکمنڈیشن فائنل جمع کرائے کو اس کے اوپر کوئی فالو اپ نہیں ہے، اور جو تھرڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل جو مسودہ وہ لائے تھے اسمبلی کے اندر جس کو ٹیبل ہونا تھا، وہ بھی جو ریکمنڈیشن کے بالکل برعکس تھا اور وہ پیش نہیں ہو پایا اور گورنمنٹ نے وہ بل واپس لے لیا۔
حالیہ جوڈیشل کمیشن سے قبل صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی وزارتی کمیٹی نے بھی تھر کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد تھر میں رعایتی نرخوں پہ گندم کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مٹھی کے مقامی صحافی کھاٹا جانی سے میں نے دریافت کیا کہ یہ کمیشن اور کمیٹیاں کن سے ملاقات کرتے ہیں۔
1.5 سال پہلے جب گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی تو وہ دیہات میں جانے کے بجائے صرف مٹھی کے گیسٹ ہاؤس میں آ کے اور سول اسپتال کو وزٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور اپنی رپورٹیں بناتے ہیں۔ قحط جو ہے وہ تھر میں ہے اور زیادہ تر بچے جو ہے وہ تھر کے دیہات سے آتے ہیں جو سول اسپتال میں ڈیتھ ہو رہے ہیں یا گاؤں میں ڈیتھ ہو رہے ہیں، تو وہ ان معصوم بچوں کا تعلق بھی ان کسان لوگوں سے ہے، لیکن وہاں پہ تک کوئی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے گزشتہ روز حیدرآباد میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ اس سے قبل کہ عدالت مداخلت کرے حکومت تھر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے، جبکہ اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے تھر کی صورتحال کے سماعت کے دوران حکومت کو کمیشن بنانے کی ہدایت کی تھی اور کمیشن کے لیے نام طلب کیے تھے، لیکن حکومت نے اس سے قبل ہی اپنا کمیشن بنا دیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. مجھے موقع ملا, میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آیا ہوں. بڑا کم موقع ملتا ہے کہ میں آپ کے تجسس کو دور کر سکوں. پکچر گیلری میں دو تصاویر لگی ہیں, ایک تو برازیل میں کارنیوال کی, اس پر کوئی تبصرہ ضروری نہیں ہے. ساری کی ساری تصاویر اس میں بامسمے جائیں, جا کر کے دیکھ لیں, طبیعت خاصی خوش ہوگی. دوسری ہے جو جس کا عنوان ہے بے زبانوں کو آواز دینے کی کوشش. کراچی میں لٹریچر یا لٹریری فیسٹیول منعقد ہوا. بھارت اور پاکستان کے بے شمار نامور ادیب, شاعر اور سارے ادب سے تعلق رکھنے والے شریک ہوئے. یہ بے زبان کون تھے کہ جن کو زبان دینے کی کوشش کی گئی؟ کون کون آئے تھے اور کس نے کیا کیا کہا؟ جائیں جا کر کے دیکھیں, اس کی تفصیل خاصی دلچسپ ہے. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہی امریکی صدر اوباما کی تصویر لگی ہے. کیپشن ہے, امریکی صدر کو بھی وائی فائی سے پریشانی, ظاہر ہے تفصیل بھی وہیں پر موجود ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبان.
پاکستان سپر لیگ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہے. کوئٹہ سپر لیگ میں اب تک واحد ناقابل شکست ٹیم ہے جس نے اب تک کھیلے گئے تینوں میچز جیتے ہیں. لاہور قلندر اپنے دونوں میچز ہار چکی ہے. گزشتہ رات کوئٹہ نے اپنے تیسرے میچ میں پشاور زلمی کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی. کوئٹہ کی اس جیت میں ڈیرن سیمی کے 4 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 48 رنز اور پھر مین آف دا میچ محمد نواز کی 3 وکٹوں نے اہم کردار ادا کیا. نیوزی لینڈ نے آج ہیملٹن میں آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ون ڈے میں 55 رن سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی. اس میچ کے ساتھ ہی برینڈن میکیولم کا شاندار ون ڈے کریئر بھی اختتام کو پہنچا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 246 رنز بنائے. مارٹن گپٹل اور گرانٹ ایلیٹ نے نصف سینچریاں اسکور کی. میکیولم نے صرف 27 گیندوں پر 3 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 47 رنز اسکور کیے. جواب میں آسٹریلوی ٹیم 191 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستانی پہلوان زمان انور نے آج گوہاٹی میں ساؤتھ ایشین گیمز میں طلائی تمغہ جیت لیا. اس کامیابی کے بعد گوہاٹی سے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں زمان انور کا کہنا تھا,
یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ انڈیا میں آ کے انڈیا کو ہرائیں. ہمارا 6 ماہ سے کیمپ لگا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا ہم نے انڈیا جانا, تو اس لیے بھرپور ٹریننگ کی اور اللہ تعالیٰ نے رزلٹ اچھا دیا. اس میڈل سے بہت حوصلہ ملا ہے.
اس سے پہلے پاکستانی پہلوان انعام بٹ نے بھی طلائی تمغہ جیتا تھا. پاکستان کے 7 پہلوانوں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا اور تمام کے تمام نے تمغے جیتے, جن میں سونے کے 2، چاندی کے 4 اور کانسی کا 1 تمغہ شامل ہیں. ویسٹ انڈیز کی انڈر 19 ٹیم انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی. کوارٹر فائنل میں اس نے پاکستانی ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سن 2008 کے ممبئی کے حملوں کے سلسلے میں ایک قیدی ڈیوڈ کولمن ہیڈلی نے گواہی دی ہے. قیدی وہ اس لیے کہ ان پر بھی اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی نے ہندو میرج ایکٹ کا بل منظور کر لیا ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا فضائی آپریشن ادارے کی نشکاری کے خلاف ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے اب تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کے ہی ضلع بنو میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک دکان میں بم دھماکے سے دو افراد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تفتیشکاروں نے عرب ملک شام کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ زیر حراست افراد کے استحصال کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ترکی کے ساحلوں کے قریب یونان جانے والی کشتیوں کے الٹنے سے کم 33 تارکین وطن ڈوب گئے ہیں۔ بھارت کے شہر بنگلور کے ایک اسکول میں داخل ہونے والے تیندوے نے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے والے 6 افراد کو زخمی کر دیا ہے، اور اردو کے معروف شاعر اور نغمہ نگار ندا فاضلی بھارتی شہر ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے امدادی کارکنوں نے سرحد کے قریب شامی علاقے میں ان ہزاروں نئے پناہ گزینوں کے لیے کیمپ قائم کیے ہیں جنہیں ترک حکومت نے سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری جانب جرمن چانسلر اینگلا مرکل یورپ میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے بات چیت کے غرض سے ترکی پہنچی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
ترکی کے امدادی کارکنوں نے سرحد کے قریب شامی علاقے میں ان ہزاروں پناہ گزینوں کے لیے کیمپ قائم کر دیے ہیں جنہیں ترک حکومت نے سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ براک کار کاو اوگلو ترکی کی غیر سرکاری تنظیم ہیومینیٹیرین ریلیف فاؤنڈیشن کے لیے شام کی سرحد پر قائم ایک کیمپ میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں کی صورتحال بتائی۔
سب سے اہم ضرورت شیلٹر کی ہے۔ موسم سرد ہے، یہاں بارش ہوتی رہتی ہے اور برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جمع دینے والی ٹھنڈ ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران اس ٹھنڈ کی وجہ سے 20 سے زیادہ بچے اپنی جانوں سے گئے۔ اسے روکنے کے لیے شیلٹر وقت کی اہم ضرورت ہے۔
شام کی حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے حلب پر کیے جانے والے حملے کے بعد تقریباً 35,000 افراد نے ترکی کی جانب نقل مکانی کی ہے۔ تاہم ترکی نے یورپی سربراہان مملکت کی جانب سے ان پناہ گزینوں کو راستہ دینے کی اپیلوں کے باوجود اپنی سرحدیں بند کیے رکھی ہیں۔ حلب پر حالیہ فضائی حملوں کے بعد شام اور ترکی کی سرحد کے قریب قائم ایک کیمپ میں پناہ لینے والے ایک شخص نے بتایا،
ہم ترکی سے مدد اور ترکی میں داخلہ دینے کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں ہماری صحت سے متعلق مسائل حل کرنے ہیں۔
ترکی پہلے ہی 25,00,000 شامیوں کو پناہ دے چکا ہے، تاہم اس پر دباؤ ہے کہ حال ہی میں شام سے آنے والے مزید 35,000 شامیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے۔ ترکی میں پناہ لینے والے ایک اور شخص محمد علاوی شویوی نے بتایا کہ ان کا خاندان اب بھی شام میں ہی ہے۔
میں 3 سالوں سے ترکی میں ہوں، میرے بہنوئی اور ان کا بیٹا شام میں مارے گئے تھے، میری بہن اب بھی شام میں ہے، روسی جہازوں نے ہمارے گھروں پر بمباری کی ہے، میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ترکی میری بہن کو سرحد پار کرنے کی اجازت دے گا۔
سنیچر کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ شام کے باشندوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موغرینی نے کہا کہ یہ ترکی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ تارکین وطن کو تحفظ فراہم کرے۔ واضح رہے کہ نومبر میں یورپی یونین نے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں ترکی کو شامی باشندوں کی میزبانی کے لیے 3 ارب یورو کی پیشکش کی گئی تھی۔ دوسری جانب جرمنی کی چانسلر آنگلا مرکل یورپ میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے بات چیت کی غرض سے ترکی کے دورے پر ہیں۔ انقرہ میں ان کی آمد پر ہونے والی تقریب میں ملٹری بینڈ نے جرمن اور ترک ترانے بجائے۔ مسز مرکل یورپی یونین کی جانب سے ترکی کو اپنی سرحدوں کی نگرانی سخت کرنے کے لیے 3 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم دینے کے وعدے کی زبردست حامی ہیں۔ واضح رہے کہ شام میں جاری 5 سالہ خانہ جنگی کے بعد سے ترکی نے پہلے ہی 25,00,000 شامیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ بہت سے شامی باشندے پناہ کی تلاش میں سمندر کے راستے ترکی سے یورپی یونین میں شامل ممالک میں بھی گئے ہیں، اور وہ ان 10,00,000 تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا بڑا حصہ ہیں جو گزشتہ سال غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران روسی فضائی حملے کے تعاون کے ساتھ شامی فوج نے شام کے سب سے بڑے شہر حلب کے قریب کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ترکی اور شام کی سرحد کے قریب موجود بی بی سی کے نامہ نگار مارک لوین کا کہنا ہے کہ ترکی ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف شام میں جنگ سے بچ کر آنے والے افراد کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے، اور دوسری طرف یورپ کی جانب سفر کرنے والے ایسے پناہ گزینوں کی تعداد کم کر کے۔ ان کے مطابق یہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے اور ترکی کی سرحد پر آنے والے نئے 35,000 پناہ گزینوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ سرحد پر شدید زخمی ہونے والے افراد بھی پہنچے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ترکی کو اپنی سرحدیں کھولنی چاہیے۔ یورپی یونین بھی ملے جلے پیغامات دے رہا ہے، ایک دن درخواست کرتا ہے کہ ترکی ظلم و ستم کے مارے ان لوگوں کو داخلے کی اجازت دے، لیکن اگلے روز اس بات پر مایوسی کا اظہار کرتا ہے کہ ترکی پناہ گزینوں کے یورپ میں داخلے کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں لے رہا۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے شمائلہ خان سے سنا۔ کراچی میں پی آئی اے کا فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 20 پروازیں حرکت میں آ چکی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 4 ساتھیوں کی بازیابی کے بعد حکومت سے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
پی آئی اے کے 4 ملازم ہدایت اللہ، ضمیر چانڈیو، منصور اور سیف اللہ 2 فروری سے لاپتہ تھے، جنہیں گزشتہ شب ناگن چورنگی کے قریب چھوڑ دیا گیا۔ اس سے قبل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر سے ملاقات کی تھی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما سہیل بلوچ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی تحریک سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ساتھیوں کی بازیابی کے بعد انہوں نے ٹرمینل کی جانب مارچ کا فیصلہ مؤخر کیا ہے۔
ہمارے احتجاج نے رنگ دکھایا، اور اس ریلی کا وقت آنے سے پہلے جن لوگوں نے یا جن اداروں نے بھی ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے دوستوں کو اغوا کیا تھا، انہیں صبح 4 بجے اندھیرے میں ناگن چورنگی پر آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنی ریلی کو جو بازیابی سے مشروط تھی منسوخ کر دیا۔
سہیل بلوچ نے واضح کیا کہ ان کا حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، سوائے اس کے کہ پی آئی اے کی نجکاری سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنی حکومت کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے۔
پہلے ہمارا مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود مذاکرات کریں، لیکن ان کی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کسی ایسے شخص کو جو آپ کی بھرپور تائید اور حمایت سے مثبت انداز میں مذاکرات کر سکے۔ ہم ان سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، چیف منسٹر پنجاب جناب شہباز شریف کا نام تجویز کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی مدبرانہ، منصفانہ اور باوقار شخصیات پر پورا اعتبار ہے۔
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے ہڑتال کی وجہ سے متاثر ہونے والے شہریوں سے معذرت کا اظہار کیا، اور عمرہ زائرین کو سعودی عرب لے جانے کے لیے ایک پرواز چلانے کی مشروط پیشکش کی۔ دوسری جانب کراچی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے، اور محدود پروازوں کی آمد اور روانگی جاری ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان دانیال گیلانی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور لاہور سے پروازیں روانہ ہو رہی ہیں۔
تقریباً 30 فلائٹس جو ہیں، یہ ٹوٹل جو ہیں 30 فلائٹس اب تک آپریٹ ہو چکی ہیں پی آئی اے کی، سنس دس آپریشن سٹارٹڈ اگین آن لیٹ سیٹرڈے نائٹ۔ 9 فلائٹس جو ہیں اسلام آباد سے آپریٹ کی ہیں، جو اسلام آباد سے گئی ہیں۔ 5 فلائٹس لاہور سے روانہ ہوئی ہیں، 6 فلائٹس جو ہیں وہ جدہ سے روانہ ہوئی ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ یونینز کی طرف سے ان امپلائیز کو دھمکایا جا رہا ہے جو کہ کام پر آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں۔
دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ نے 78 ملازمین کو لازمی سروس ایکٹ کے خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ وزیراعظم نے 1 فروری کو پی آئی اے کے ملازمین کے لیے لازمی سروس ایکٹ نافذ کیا تھا، جس کے تحت ہڑتال کرنے والے ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے اور انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دریاسنا پی آئی اے کے پائلٹس کی تنظیم کے صدر عامر ہاشمی نے پاکستان ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پائلٹس تیار ہیں، مگر پرواز کے لیے صرف پائلٹس ہی درکار نہیں ہوتے، ایک پرواز کے لیے دوسرا عملہ بھی چاہیے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ جلد پیش رفت ہوگی۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد لوگوں کا لاپتہ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یہ مسئلہ تاحال حل نہیں ہوا ہے۔ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ صوبے سے لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد انتہائی کم ہے، اور اسے ایشو بنا کر ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں لوگوں کی جبری گمشدگی سے متعلق شکایت کا سلسلہ سن 2002 میں شروع ہوا تھا۔ اس حوالے سے شکایات میں اضافے کے بعد گمشدہ افراد کے رشتہ داروں نے ان کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد 18,000 سے زائد ہے، لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الکاکڑ نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ لاپتہ افراد کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا ہے.
جو ہیومن رائٹس کمیشن بلوچستان کا چیپٹر تھا, پچھلے سال انہوں نے جو رپورٹ سبمٹ کی وہ 48 کا فگر دیتے ہیں. ہمارے ہاں اپنے جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ہیں وہ 113 ہیں یا 15 ہیں.
انور اللہ کاکڑ نے بتایا کہ لاپتہ افراد کی تعداد کے حوالے سے بے بنیاد دعوے کر کے ریاستی اداروں کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے.
8-9 سال سے تسلسل کے ساتھ ریاستی اداروں, حکومتی اداروں کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مضمون قسم کا پروپیگنڈا کمپین کیا گیا, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک ملائننگ کمپین اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, بجائے اس کے کہ جنرلی اس ایشو کو ایڈریس کریں یا اس کے ریزالو کرنے کی کوشش کریں.
کمپرس جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے لاپتہ افراد کی تعداد کے بارے میں حکومت بلوچستان کے ترجمان کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بی این ایم نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکاری ادارے و ترجمان متضاد بیانات جاری کر کے لاپتہ بلوچوں کو ماضی کی مارو اور پینکو پالیسی یا اجتماعی قبروں کی نظر کرنا چاہتے ہیں. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے سربراہ نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ آر فورم پر ثابت کر سکتے ہیں کہ لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے.
3% کی تعداد ہزاروں میں, جس طرح حکومت نے خود ضرور کرتا ہوں کہ وہ آئے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے, ہم اسے بتائیں گے پروف کے ساتھ کہ جو مسنگ پرسن کی تعداد ہے وہ کتنی ہے.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے طویل عرصے سے احتجاج کر رہی ہے. تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اس مسئلے پر احتجاج کرنے کے لیے امریکہ گئے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے نجی ٹی وی چینل C42 پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی, حملہ ہوا, احتجاج ہوا, آج مظاہرہ بھی ہوا. میں نے ٹی وی چینل C42 کے نیوز ڈائریکٹر انصار علی نقوی سے بات کی اور واقعے کی تفصیل پہلے جاننی چاہیے.
کل شام کو ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے جو جیل روڈ کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے,
جیل روڈ پر ہمارا آفس ہے C42 کا. اس سے پہلے ہمیں دو جیسے سیکیورٹی تھریٹ تھی, اسپیسیفک تھریٹ آئی ہوئی تھی کہ دفتر پہ اٹیک ہو سکتا ہے, فائرنگ ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے سیکیورٹی میجرز لیے, ہم نے بیریئرز لگائے, باربڈ وائر لگائے, ہم نے گیٹس چینج کیے, جو شیشے کے گیٹ لگے ہوئے تھے تو اس کو ہم نے لوہے کی پٹ لگا دیے. کل ہی اچانک واقعہ ہوا, کل شام میں, کہ ایک پورا روڈ کے اوپر, مین روڈ ہے, اس کے اوپر 4 سے 5 فائر کیے. اس دوران ہمارے آفس کے ساتھ ہی تھانہ بھی ہے, پولیس کی پیٹرولنگ بھی یہاں پر ہوتی ہے. بہت بزی روڈ, بہت امپورٹینٹ روڈ ہے یہ.
ٹھیک ہے,
یہاں پر یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر ہم باہر تھے, گھر پہ تھے, وہ پہنچنا شروع ہو گئے.
صحیح. تو ایک بنیادی سوال, سی سی ٹی وی کیمرے اور اتنا مصروف روڈ, ان پر پتہ چلا کہ یہ حرکات سکنات تھی کن لوگوں کی, کنہوں نے کیا؟
دیکھیے, ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو ہم پولیس کو دی ہے, اس میں ہمارے کیمروں نے جو ان کو فوکس کیا ہے کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, 5 فائر انہوں نے کیے ہیں. اور ایک فوٹیج ہے ان کی جو ٹریفک پولیس کی ہے, جنہوں نے پول کے اوپر ایک بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, لیکن اس میں ایک پولیس گروپ آ رہا ہے, فائر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. نہ اس سے پہلے والے چوک پہ یہ ابھی تک اس کو کیچ کر پائے ہیں, نہ اس سے بعد والے چوک پہ اس کو کیچ کر پائے ہیں, لگے ہوئے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے.
تو یہاں ایک بنیادی سے سوال, انصار علی صاحب, آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ دھمکیاں وغیرہ بھی مل رہی تھیں, تو کن سے دھمکیاں مل رہی تھیں اور آپ کا خود شبہ کن لوگوں پر ہے؟
بظاہر یہ وہی ایلیمنٹ ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف میڈیا آرگنائزیشن میں, میڈیا ہاؤسز کو جو دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ نے فلاں خبر چلائی تھی یا فلاں اس پر آپ نے کیا تھا تو آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کے دفتر پہ اٹیک کریں گے, اسی طرح کی انفارمیشن پاس آن ہوتی ہیں جو سیکورٹی ایجنسیز کے تھرو ہوتی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کمیونیکیٹ کرتی ہیں, پولیس کمیونیکیٹ کرتی ہے, اور پھر پولیس سجیسٹ بھی کرتی ہے کہ آپ سیکورٹی میجر اپنے بہتر کر لیں. اس کے مطابق ہم نے 2 ہفتے کی دونوں ساری ایکسرسائز یہی کی کہ اپنی سیکورٹی میجر بہتر کیے.
اچھا, تو جو دھمکیاں آ رہی تھیں وہ خاص طور پر کہاں سے آ رہی تھیں, کن لوگوں سے آ رہی تھیں؟
ہمیں آفیشلی, ہمیں جو کمیونیکیٹ ہوئی ہیں دھمکیاں, وہ آفیشلی کمیونیکیٹ ہوئی,
آفیشلی ہوئی,
آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے آفس کو سیکورٹی تھریٹ ہے,
ٹھیک ہے,
اور اٹیک ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے پولیس آفیشل سے ڈسکس کیا, ہمیں کمیونیکیٹ کیا, ہم نے پھر اپنے طور پر آرگنائزیشن ہم نے پھر اپنا پلان بنایا, ہم نے ایکسرسائز بھی کی وہاں پہ کہ ہمیں ہو جائے تو کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا کر سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا, آج مظاہرہ ہوا ہے میڈیا کے افراد کا اور دوسرے لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے, حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل, کوئی سنوائی یا کوئی یقین دہانی؟
بظاہر وزیراعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، وزیر قانون تک سب نے مذمت تو کی ہے، لیکن ایک پورا ایک سیکوینس ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں ٹیک اپ ہوئی جس طرح ٹیک اپ کرنی چاہیے. پولیس اپنے طور پر آئی، پولیس نے میسج کی جن کی ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ دی کہ ہم ان سے کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں، وہ ہم سے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پتہ چل سکے.
یہ تھے ٹی وی چینل سی 42 کے نیوز ڈائریکٹر انصار علی نقوی. پاکستانی نژاد امریکی شہری ڈیوڈ کولمین ہیڈلی نے آج کہا کہ ممبئی پر 2008 کا حملہ تیسری کوشش میں کامیاب ہوا تھا. وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ممبئی کی ایک عدالت میں گواہی دے رہے تھے. گواہی کے دوران انہوں نے ممبئی پر حملے میں اپنے کردار کی تفصیلات بھی بیان کی. ہیڈلی امریکہ کی ایک جیل میں 35 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کو امریکہ میں 2009 میں گرفتار کیا گیا تھا. انہیں ممبئی پر حملوں میں ملوث ہونے کے الزام کا سامنا تھا، جس میں 6 امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے تھے. سزائے موت سے بچنے کے لیے ہیڈلی نے اقبال جرم کر لیا تھا، جس کے بعد ایک امریکی عدالت نے انہیں 35 سال قید کی سزا سنائی تھی. اس تقاضے سے ان کے معاہدے میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ الزامات کا سامنا کرنے کے لیے انہیں کسی دوسرے ملک نہیں بھیجا جائے گا. ممبئی کی ایک عدالت میں ابو جندال نامی ایک شخص کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، جس میں ہیڈلی کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دسمبر میں ممبئی کی عدالت نے انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی درخواست تسلیم کر لی تھی. سرکاری وکیل اجول نکم نے آج کہا کہ ہیڈلی نے بہت سی نئی معلومات بھی فراہم کی ہے.
آج اس نے اور ایک بات مہتوپورن جو بات بتائی کہ 26/11 کے آتنکی حملے کے پہلے لشکر نے 2 حملے کرنے کی ممبئی پہ ناکام کوشش ہو گئی. ہم نے یہ پوچھا کہ 26/11 کے پہلے 2 ان کی جو کوشش تھی وہ کیوں ناکام ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ ان کی جو بوٹ تھی وہ بوٹ ایک راک کو ٹکرانے کے کارن اس کو آرمز ایمنیشن اوشن میں گر گئے، اور اس کی وجہ سے وہ واپس ان کو تیرنا پڑے گا. لیکن
ہیڈلی نے ممبئی پر حملوں کی سازش میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے مبینہ رول کے بارے میں جو الزامات لگائے ہیں وہ نئے نہیں ہیں. پاکستان ان الزامات سے انکار کرتا ہے، اور امریکہ میں مقدمے کی سماعت کے دوران بھی ہیڈلی کے بیانات کو پاکستان نے جھوٹ قرار دیا تھا. اجول نکم نے کہا کہ ابھی ہیڈلی سے بہت سے پہلوؤں پر بات ہونا باقی ہے.
پوری ابھی تک کہانی ڈیوڈ ہیڈلی سے میں نے اگلائی نہیں ہے، اور یہ بھی مشکل نہیں ہے مجھے لیے کہ سازش میں کن لوگوں نے، لشکر کے لوگ، ISI کے لوگ، اور پاکستان میں کیا چل رہا تھا، اس کے بارے میں ضرور ہم اس سے پوچھ تاچھ کریں گے، لیکن یہ ٹرائل فیئر اینڈ فری ہوگی.
ہیڈلی اور ان کے دوست تحور حسین رانا کو ڈنمارک کے اس اخبار پر حملے کی سازش رچنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جس نے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے شائع کیے تھے. رانا پاکستانی نژاد کینیڈین شہری ہیں، اور انہیں اس کیس میں 14 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے. ان پر لشکر طیبہ کی مدد کرنے کا بھی الزام ثابت ہوا تھا، لیکن ممبئی پر حملے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام سے انہیں بری کر دیا گیا تھا. ممبئی پر حملوں میں 166 لوگ مارے گئے تھے، اور بھارت ان حملوں کے لیے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو ذمہ دار مانتا ہے. سہیل حلیم، BBC دلی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوب میں 17 سال کے ایک نوجوان نے قرآن پاک حفظ کرنے میں ناکامی کو بنیاد بناتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے پہلے خودکشی کی. واقعے کے چند دن بعد والدین کو بیٹے کے موبائل فون میں ایک پیغام ملا جس میں اس نے خود پھانسی پہ چڑھ جانے کی وجہ بتائی. ہماری نامہ نگار ارم باسی نے قصبے کا دورہ کیا اور خودکشی کرنے والے نوجوان کے والدین اور دوست سے بات کی. ان کی یہ رپورٹ نوجوان کی ماں کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
جمعہ پڑھن دی تیاری کردا پیا، ہسدا ہے، کپڑے پائے نے، ٹوپی لئی ہے، اتر مال لے کے پھر بوئے آئے آ کے نا اوتھے اندر دکان دے وچ مینوں اس طرح کہندا، اچھا امی میرے دل چائی بھی درس جاندا پیا، اگے بھی جاندا سی جمعہ دن شام نو، میں اس طرح کٹ کے جفی پا کے میلیاں دا منہ چومیا، میں کہ درس دے وچ جاندا پیا، اگو کہندا بھی نہیں. اتنی گل کہہ کے تے پھر ایں چلے گیا. ایسی دل میں آئی ہے کہ دو جہانا دے بادشاہ پیچھے جان دیتی اس نے، بس قرآن دے پیچھے دیتی
جگہ دی. ایتھے شتیر پہ ہے دی، اس طرح گھر کی اس طرح کنچی رکھے ہوئے دی، تے ایتھوں پھر جڑی آ سلا دی نا، یہ پٹی ہوئی دی آ، تے آ پٹی ہوئی دی، ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਵੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਾਵ।
ਵਾਲਿਦ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਥਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੀ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਮਦਦ ਕੀ ਔਰ ਉਨਸੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਏ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਚੰਦਾ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਫੋਨ ਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਆ।
ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰੇ ਅੱਪੂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬਹਿਨ, ਮੈਂ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਥਾ ਇਸੀ ਲੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ।
ये वो मदरसा है जहाँ बच्चे ने कुरान की तालीम हासिल की। यहाँ पर लगभग 2500 के करीब तालिबे इल्म हैं। मदरसा के इंतजामिया ने इस मामले पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया है, जबकि बेशतर स्टूडेंट्स अपने साथी के बारे में बात करने से घबरा रहे हैं।
रईस जब आया था ना, इसने मुझे कहा था,
हम जब उससे पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे तो वो कहता था कि सबसे बड़ा कारी बनूंगा। जब मदरसे में इसे नमाज पढ़ना, वजू करना या रोजा रखना सिखाया गया तो वो सब सीख गया, लेकिन उसे कुरान पाक याद नहीं होता था, बस यही परेशानी थी उसे। एक दिन पहले उसने हमसे माफी मांगी कि अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दो, शायद जुम्मे की शाम के बाद मैं ना लौटूं।
ये रिपोर्ट इरम अब्बासी ने तैयार की थी, जो आदिल शाह ज़ेब की आवाज पर खत्म हुई, वो तर्जुमा कर रहे थे उसमें। भारत की मारूफ टीवी एंकर और अवार्ड याफ्ता सहाफी बरखा दत्त कराची में होने वाले 7वें सालाना अदबी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई, जहां उनकी हालिया किताब दिस अनडिस्प्यूटेड लैंड स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज़ फॉल्ट लाइंस की रूनुमाई की गई। इस मौके पर हमारी नामनिगार नुखबत मलिक ने उनसे गुफ्तगू की और पहला सवाल ये किया कि पाकिस्तान और भारत के निजी चैनल्स पर दोनों ममालिक के दरमियान एक सर्द जंग क्यों जारी रहती है।
ठीक है, श्रिलनेस गलत है, एग्जैजरेशन गलत है, वॉर मॉन्गरिंग गलत है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो मीडिया नहीं निभा सकती। मैं तो ये मशवरा और ये सलाह दूंगी दोनों ही सरकारों को, हालांकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे लगता है कि सबसे प्रोडक्टिव इंडिया पाकिस्तान में जो बातचीत हो सकती है वो मीडिया गेज से दूर होनी चाहिए।
ऐसे में कोई दरमियाना रास्ता नहीं निकल सकता?
बिल्कुल निकल सकता है। मीडिया शुड बी ट्रू टू इटसेल्फ। मैं ये मानती हूँ कि किसी का एक स्टाइल नहीं हो सकता। जो मेरा स्टाइल है या जो मेरे व्यूज हैं वो मेरे कोई और कॉलीग्स हैं जो इंडस्ट्री में, उनका मतलब वी डोंट हैव टू बी आइडेंटिकल। हम असेंबली लाइन प्रोड्यूस लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिस्कोर्स के लेवल को बढ़ाए, नॉट कि हम डिस्कोर्स के लेवल को नीचे लाए। और मुझे जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है कि वो आजकल डिस्कोर्स का लेवल, हमारे पब्लिक डिस्कोर्स का लेवल थोड़ा कम होता जा रहा है। मैं इसमें अब मेनस्ट्रीम मीडिया की भी जिम्मेदारी को थोड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी और सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं, लोगों को डर लगने लग गया है कि अपना माइंड बोले, उनको लगता है कि भाई पता नहीं हमारे व्यूअर्स इसको अच्छा पसंद करेंगे या नहीं।
अच्छा, मोदी एज अ पर्सन या एज अ सियासी शख्सियत आप उनको कैसे देख रही हैं इंडिया के लिए?
मैंने हमेशा कहा है दैट ही कैन सरप्राइज बोथ हिज क्रिटिक्स एंड हिज सपोर्टर्स। वो अडैप्ट करते रहते हैं, रीअडैप्ट करते रहते हैं। आई डोंट थिंक ही कम्स फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल प्लेस। मुझे लगता है ही इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल पर्सोना एंड देयर इज नो बेटर एग्जांपल ऑफ दैट than his recent visit to Lahore on the way back from Afghanistan to meet Nawaz Sharif over here.
आपने अपनी किताब में जिक्र किया सज्जन जिंदल साहब का, आप क्या समझती हैं कितने करीबी ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के जिंदल साहब के साथ?
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई स्कैंडल है। पता नहीं लोगों ने इसको स्कैंडल क्यों बनाया। दिस इज रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स में आप तरह तरह के लोगों को मीडिएटर बनाते हैं। साजन जिंदल का जियो पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं है। ही इज एन इनफॉर्मल मैसेंजर। ही हैज बीन एन इनफॉर्मल मैसेंजर।
खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी बुक में अभी जिक्र किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इशू है कश्मीर का, उसके ऊपर फौज को कोई एतराज नहीं। आप मुझे बताइए कि इंडिया में इस बात को कैसे देखा जाए?
इंडिया में दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड सो सिंपली। मतलब जैसे कि इंडियंस आर फॉलोइंग द फैक्ट कि यहाँ पे तालिबान पर जो जनरल राहिल शरीफ है उन्होंने बहुत क्रैकडाउन किया है, लेकिन इंडियंस ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का क्रैकडाउन हाफिज सईद पे कब होगा, इस तरह का क्रैकडाउन मौलाना मसूद अजहर पर कब होगा। हम लोगों को लगता है कि भाई जम्मू और कश्मीर पे तो अग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन टेररिज्म का क्या होगा?
आपने ये माना है कि इंडिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या इंटॉलरेंस जो है वो नहीं बढ़ रही।
ये जो एक गलत फहमी बैठ गई है कि इंडिया में कुछ बहुत बदल गया है एंड इंडिया इज सडनली सम इंटॉलरेंट प्लेस, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये एम्प्लीफाइड और पोलिटिसाइज नैरेटिव की बियॉन्ड वी रिमेन अ कंट्री वेयर डेमोक्रेसी एंड द एसेंशियल वैल्यूज ऑफ अ प्लूरलिज्म विल पुश बैक अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म.
कारगिल वॉर में अमेरिकन इंटरवेंशन होती है, क्या उस वक्त न्यूक्लियर हमला करना इंडिया के प्लान में शामिल था?
इंडिया कन्वेड टू द वर्ल्ड दैट अगर आप समझते हैं कि 8 किलोमीटर अंदर जो पाकिस्तानी की फौज आ चुकी है, अगर न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से जंग नहीं होगी तो आप गलत समझ रहे हैं. और मुझे लगता है, और जो मैं किताब में लिखती हूँ, कि सबसे ज़्यादा तौहीन तो पाकिस्तानी सोल्जर्स की इस तरह से हुई कि उनको बहुत सालों तक उनको अक्नॉलेज नहीं किया गया. और मैं जितने भी पाकिस्तानी से मिलती हूँ, इनफैक्ट पाकिस्तानी मिलिट्री पीपल देमसेल्व्स हैव रिटन आर्टिकल्स एंड बुक्स हियर कि कितनी बड़ी गलती थी.
इंडिया के मीडिया को देख के बहुत लगता है कि एक नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है एंकर्स में, लोगों में.
यहाँ भी है, आप यहाँ के मीडिया को देखिए तो वैसा ही. टीवी चैनल्स आर एग्जैक्टली द सेम. आई डोंट थिंक बीइंग प्राउड इंडियंस और इन योर केस प्राउड पाकिस्तानीज टेक्स अवे फ्रॉम आवर ऑब्जेक्टिविटी अबाउट आवर गवर्नमेंट. तो इनको आप मिक्स ना करें इन दोनों इश्यूज को.
भारत की बरखा दत्त बीबीसी उर्दू की नुखबत मलिक से बात कर रही थी. पाकिस्तान में क्रिकेट कब मकबूल न थी, मगर इन दिनों लगता है जैसे हर एक की जबान पर पाकिस्तान सुपर लीग का नाम है, PSL. और लोग अपनी पसंद की टीमों के लिए पुरजोश भी हैं, PSL फला टीम. हमने अपने कारीन से पूछा कि उनकी PSL के बारे में क्या राय है. सुनिए PSL का बुखार रिपोर्ट, हमारे साथी ताहिर इमरान ने तैयार की.
शाने पाकिस्तान हो वला,
वला। ये हमारे शहर की टीम है और अभी हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट मैचेस में वो काफी बेटर परफॉर्मेंस देगी. और बाकी PSL की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि क्रिकेट जो है बहुत डाउनफॉल हो गई है.
अच्छा होगा ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान का नाम होगा वर्ल्ड में प्रॉपर.
हम पाकिस्तान के दिल लाहौर में खड़े हैं.
आ रही है सुपर लीग, हड्डे झुक रहे होंगे.
डेफिनेटली हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बीच में है, सोशल सर्कल है, उस वजह से. और बाकी हम लोग भी वी आर सेल्फ इस्लामाबाद इस उस वजह से.
आज प्रीति फुल परफॉर्म करेगा, दिल कह रहा है कि वो परफॉर्म करेगा.
इंशाल्लाह पेशावर दलमी जीतेगी और शायद अफरीदी के लिए देखा शायद कि वो 50 रन.
हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि आप यू नो ये सारी जो शहर है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, अगर हम आपस में खेल रहे होते और अपने शहरों में, तो शायद हाइप बहुत ज़्यादा होती. सो शायद बोर्ड के लिए तो बहुत बेहतर है, प्लेयर्स के लिए बेहतर है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट का रिवाइव होना पाकिस्तान में उस वक्त इम्पॉर्टेंट होगा या उस वक्त पॉसिबल होगा जब ये सारे मैचेज यहाँ पर हों.
दम मस्त कलंदर से लेकर लाहौर कलंदर फट्टे चुक देंगे, वेख अपनी ठोर वेख, पेशावर जुल्मे जीतेगी, जुल्मे खबर अपनी खबर. काश पाकिस्तानी क्रिकेट पाकिस्तान में होती, रंग दुबला हो गया होता. پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ پر یہ رپورٹ آپ کے لیے ہمارے ساتھی طاہر عمران میاں نے تیار کی تھی. اور یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سربین کی ایڈیٹر تھی ما پارس صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے نک رینل. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ہندو میرج ایکٹ کا بل منظور کر لیا ہے. پاکستان کے ضلع بنوں میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک دکان میں ہونے والے بم دھماکے میں دو افراد مارے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے عرب ملک شام کی حکومت پر ہزاروں زیر حراست افراد کے استحصال کی پالیسی پر عمل کرنے کا الزام لگایا ہے. ترکی کے ساحلوں کے قریب یونان جانے والی کشتیوں کے الٹنے سے کم سے کم 33 تارکین وطن ڈوب گئے ہیں. بھارت کے شہر بنگلور کے ایک اسکول میں داخل ہونے والے تیندوے نے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے والے 6 افراد کو زخمی کیا ہے. اردو کے معروف شاعر اور نغمہ نگار ندا فاضلی بھارتی شہر ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 77 برس تھی. اور بھارت میں سائنسدان ان خبروں کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ تمل ناڈو کے ایک کالج میں پیدل چلتے ہوئے ایک شخص شہابی پتھر لگنے سے فوت ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.